لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمتقين، والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في العرضين، روحي مع أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلوات والسلام، من الحسين بن علي إلى بني هاشم، أما بعد، فإنه من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح والسلام. درود جزيل على محمد وعلى آله. مومن کرام، برادران عزیز، خواہران گرامی، عزیز و جوانوں، وعزداران حسین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سب سے پہلے ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اس مجلس کے وارث حضرت حجت صاحب الزمان اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں، اور اسی طرح سے تمام مراجع کرام، مقام اعظم رہبری اور آپ سب مومن کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی تسلیت عرض کرتے ہیں. کل اس غمناک حادثے اور غمناک مصیبت کے سلسلے میں جو سعودی عرب میں مومنین کے ساتھ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. ہم تعزیت پیش کریں گے ان کے گھر والوں کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں، اور خداوند کریم سے دعا گو ہے کہ بارگاہ جہاں کہیں بھی مومنین ہو، جہاں کہیں بھی عزاداری حسین ہو رہی ہیں، اور جہاں بھی عزاداران حسین صفِ ماتم بچھا رہے ہیں، خداوندہ ان عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں اور اپنی سلامتی عطا فرما. بہرحال یہ تشیع کی میراث ہے, شہادت. تشیع اور شیعت کا افتخار ہے, فخر ہے اور میراث ہے. جو میراث ورثے میں ملی ہے, میراث جو ہوتی ہے نا وہ وراثت میں ملتی ہے انسان کو, اسی طرح سے یہ شہادت بھی میراث ہے جو ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے ملی ہے. اِنَّ شِیعَتَنَا خُلِقُوا مِن طِینَتِنَا, ہمارے پیروکار, ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جو ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے. تو جو جو صفات اور جو جو مشکلات اور جو جو معنویات اور عبودیات ائمہ معصومین اور امامان افاضل کی ارواح طیبہ اور اجسام مطہرہ میں پائی جائیں گی, وہی صفات ان کے چاہنے والوں میں اور ان کے جو وارثین ہیں ان کے اندر بھی ہونی چاہیے. اور اسی میں سے سب سے اہم اور بافضیلت ترین صفت وہ ہے شہادت. لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, عالم تشیع کو کوئی ڈرا نہیں سکتا. مکتب تشیع کے ماننے والے خوف زدہ نہیں ہو سکتے, ہراساں نہیں ہو سکتے. ایجنسیز اپنا کام کرتی ہے, ہر کوئی, یعنی طول تاریخ بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنا سرمایہ اور جتنی طاقت اور جتنا اپروچ حسینی اور حسینی عزاداری کو دبانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے لگایا گیا, شاید ہی کسی اور پہ اتنا خرچ کیا گیا. اور ادھر سے بھی مومنین نے, حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جتنا پاور, جتنا مال, جتنی جانیں تھی اس رزم حسینی اور اس عزم زینبی کو قائم کرنے کے لیے خرچ کی, شاید ہی کسی تاریخ میں اس طرح کی چیز ہمیں دیکھنے کو ملے. اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں پھر بھی احساس رہتا ہے اور یہی دعا کرتے ہیں, یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. یعنی ہم اپنی اولاد بھی دیتے ہیں, اپنا مال بھی نچھاور کرتے ہیں, اپنا سب کچھ, صرف یہ کہ یہ عذاب, یہ عزم حسینی, یہ رزم حسینی باقی رہے, اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ ہے وہ اخلاص, یہ ہے وہ جوش, وہ ولولہ, وہ فضیلت, وہ ایثار, وہ قربانی جو ہمیں ورثے میں ملی ہے کربلا سے, اور اسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. کتنی بھی موتیں آئیں, کتنی بھی سامراجی حکومتیں بدلتی رہیں گی, لیکن شیعت اور عزاداری کا یہ جلوس نہیں بدلے گا. اس میں عزم حسینی ہے, اس میں رزم حسینی ہے, یہ کبھی بدلے گا نہیں, اور بلکہ اس میں روز بروز ترقی ہوتی رہے گی. اور اگر ہم ایک جگہ ماتم کرتے ہیں ایسے خوفناک حادثے کے بعد, ہم دسیوں جگہ ماتمیں سب بچھا دیتے ہیں. یہ حسینی کردار, یہ زینبی کردار ہے. ہمارا رویہ نہیں بدلے گا دشمن کے مقابلے میں. جو اسٹریٹجی حسین نے اپنائی, جو زینب نے اپنائی, وہی اسٹریٹجی ہم بھی اپنائیں گے, چونکہ ہم ان سے ہیں. لہذا ہمارے انداز نہیں بدلیں گے, بلکہ بدلتے رہتے اندازے کوفیوں شامی, ان کے انداز بدلتے رہیں گے. انداز شبیری, انداز زینبی کبھی بدلتا نہیں. وہ استحکام کہہ دینے کہ مومن جو ہے وہ پہاڑ سے بھی سخت ہوتا ہے, اور یہ واقعاً حسین کی شہدائی ثابت کر کے دے رہا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے, واقعاً شہادت ایک افتخار ہے, ایک فخر ہے. ہم لائق مبارک ہیں وہ مائیں جو ان ایام میں اپنے لاڈلوں کو پیش کرتی ہیں. اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہوتی ہے, کیا ہو سکتی ہے کہ حسین کی خاطر مجلس حسینی اور عزم حسینی اور مقصد حسینی کو آگے بڑھانے کے لیے انسان اپنی جان قربان کرے. اس سے بڑھ کے کوئی شہادت نہیں. یہ میراث ہماری, اور اس میراث کو ہم حاصل کرتے رہیں گے. یہ وہی جیسے عرض کیا تھا, من لحق بی منکم استشهد. ہم کئی دنوں سے یہی بحث کر رہے ہیں, امام نے فرمایا کہ جو بھی میرے ساتھ آئے گا اسے جام شہادت نوش کرنا ہوگا. اور یہ واقعاً وہی شہداء ہے, اگرچہ یہ شہید پاکستان میں ہوتے ہیں, شہید عربستان میں ہوتے ہیں, شہید فلاں ملک میں ہوتے ہیں, لیکن کل ارض کربلا کل یوم عاشورا کی تفسیر کرتے ہوئے یہ انہی شہداء کے ساتھ ہونا ہے. یہ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. اور آغاز میں جیسا کہ ہم نے سلسلہ بھی شروع کیا کہ کم سے کم ایک مسئلے کی طرف ہم توجہ کریں, ایک حکم شرعی ہم اس مجلس سے سیکھیں. آج جو مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں, یعنی جو روزمرہ نہ صحیح لیکن اکثر پیش آتا ہے مسئلہ, وہ ہے نماز کا قضا ہونے کا مسئلہ. تھکے ہوئے ہیں انسان, اذان کے وقت بیدار نہیں ہو پایا, ہوشیار نہیں ہو پایا, تو اب آفتاب نکلنے کو تیار ہے, سورج نکلنے والا ہے, اور یہ مومن بیدار ہو گیا, اب نماز پڑھنی ہے. تو نماز کے لیے کیا کریں؟ فرض کریں نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس صرف نماز صبح پڑھنے کے لیے 2 منٹ اسے چاہیے, اور یہی 2 منٹ باقی ہے سورج نکلنے. اب یہ اٹھ کے وضو کرے یا کیا کرے؟ اگر وضو کرے گا تو نماز اس کی چلی جائے گی. تو ایسی صورت میں حکم شرعی کیا ہے؟ ایسی صورت میں انسان تیمم کر لے, اگر وضو یعنی پانی ہے, لیکن چونکہ اگر پانی لینے جائے گا وضو کرے گا اور اس کی نماز جائے گی, اور اگر اس نے ایسا کیا, بعض ایسے ہوتے نا ہم لوگوں میں کہ نہیں بھائی میں وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا, تمہاری ضرورت اس بات کی ہے تم جا کے تیمم کرو, تمہاری ذمہ داری اس وقت تیمم کرنے کی نہ کہ وضو کرنے کی, جا کے نماز اپنی بچاؤ, قضا نہ ہو تمہاری نماز. کہتا نہیں اچھا نہیں لگتا. پھر نہیں, حکم شرعی یہی ہے, اگر تم نے عمدن نماز یہاں پہ چھوڑ دی اور وضو کرنے لگے تم نے معصیت کی, گناہ کیا تم نے. اور جو بعد میں آپ نے قضا پڑھ لی, ایک تو قضا کی نماز, دوسرا ہے کہ معصیت کی, جو تمہاری ذمہ داری نہیں تھی وہی ذمہ داری وہ تم انجام دے رہے ہو, اور جو ذمہ داری تھی اسے تم چھوڑ رہے ہو. بزرگان اساتذہ جو اخلاق ہیں وہ کبھی کہتے رہتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک صاحب کی موت ہو گئی, پھر وہ کسی کے خواب میں آیا تھا, تو اس نے پوچھا بھائی مجھے بتا کہ وہاں کا کیا منظر ہے, کیا تم نے دیکھا وہاں پہ, تمہاری نمازیں وغیرہ. کہا میری صرف 2 رکعت نمازیں قبول ہو چکی ہیں, باقی میری ساری نمازیں رد ہو گئی. اللہ یہ اساتذہ اخلاق سے ہم نے سنا ہے, بہت بزرگ علماء جو ہیں. کہا کون سی 2 رکعت نمازیں؟ کہا ایک دن میں لیٹ ہو گیا اور آفتاب سر پہ تھا, نکلنے والا تھا سورج اور میں بیدار ہو گیا, مجھے نماز پڑھنی تھی یہ دو, لیکن اتفاق سے میری بدقسمتی یہ تھی کہ مجھے احتلام بھی ہو گیا تھا. اب میں کیا کرتا؟ غسل کرتا, اپنے لباس کو پاک کرتا, یا نماز پڑھتا, یا کیا کرتا؟ اگر میں یہ کرنے جاتا تو نماز قضا ہو جاتی. تو میں نے چونکہ مسئلہ پتا تھا میں نے ایسے ہی نماز شروع کی, تیمم کیا اور نماز شروع کی, لیکن دل میں اتنا دکھ رہا اور اپنے آپ کو دکھکارتا رہا اور خدا سے طلب مغفرت کرتا رہا. اس نماز نے مجھے اتنا سکون نہیں تھا, مجھے صرف اضطراب تھا, الہی اضطراب تھا کہ خدایا میں یہ کیسا کام کر رہا ہوں. وہی دو رکعت نمازیں میری قبول ہو گئی. مجھ سے کہا گیا تمہاری جتنی بھی نمازیں تھیں اخلاص نہیں تھا, اخلاص سے عاری نماز تھی تمہاری. یہی دو رکعت نماز چونکہ 100% تمہارا کنسنٹریشن جو تھا وہ اللہ کی ذات کی طرف. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا ہے جب تک اصلی چیز میں نہ کرو. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. اگر نماز کا ٹائم کم ہے تو آپ کی ذمہ داری وضو کرنا ہے, نہ کہ آپ کی ذمہ داری تیمم کرنا ہے نہ کہ وضو کرنا ہے. اسی طرح سے مثلا شام کی نماز ہے, وقت بہت کم ہے, ظہر و عصر نہیں پڑی ہے, اب جو ہے اس کے پاس وضو بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ظہر پڑھنے کے لیے 4 منٹ چاہیے, عصر پڑھنے کے لیے 4 منٹ چاہیے. یہ نماز اختصاص کا میں وقت بتانا چاہتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آفتاب یعنی سورج غروب ہونے والا ہے, 4 منٹ صرف ہے ہمارے پاس, ظہر کے لیے 4 منٹ چاہیے مجھے, عصر کے لیے 4 منٹ چاہیے فرض کرے. تو ایسی صورت میں میری ذمہ داری کیا ہے, میں کون سی نماز پڑھوں, ظہر پڑھوں یا عصر پڑھوں؟ ایسی صورت میں ذمہ داری یہ ہے کہ آپ عصر پڑھیں, کیونکہ یہ آخری وقت ہے اور یہ وقت مخصوص ہے عصر کے لیے, نہ کہ ظہر کے لیے. لہٰذا آپ کی ظہر جو ہے وہ پھر قضا ہو. یہ بھی ایک مسئلہ تھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حکم الہی کو سمجھنے کی اور اسے عملی کرنے کی کوشش کریں. ایک درود بھیجیے محمد. بحث چل رہی ہے ہماری اس خط پہ جو حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا, اور اس خط میں یہ لکھا مولانا امام عالی مقام نے بنی ہاشم کو, بشریت کو, انسانیت کو, کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے, اگر تمہیں وہ راستہ چاہیے جو میرے نانا نے پیش کیا, تو آپ کو میری نہضت اور میری تحریک کے ساتھ چلنا ہو, نظام امامت کے سائے تلے آنا ہوگا. اگر چاہتے ہو امن, اگر چاہتے ہو صحیح تربیت, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی فلاح اور بہبود پائے, تمہارا معاشرہ پرامن ہو, تمہارے گھر میں پرامن سکون پیدا ہو, تمہارے دلوں میں سکون پیدا ہو, تو تمہیں چاہیے کہ میرا ساتھ. اگر نہیں تو نہ امنیت ہوگی, نہ عدل و انصاف ہوگا, نہ اخلاقی فضائل ہوں گے, نہ تربیت ہوگی. یعنی جو بھی چیز تمہاری فلاح و بہبود کے لیے ضروری تھی وہ سب کے سب فاقد ہوں گی تمہارے معاشرے اگر کوئی میرا ساتھ ہے. امام جماعت کو جب ہم دیکھتے ہیں, امام جماعت کے لیے ایک شرط ضروری ہے, مختلف شرطیں ہیں, لیکن ایک شرط جو قید لگائی ہے وہ ہے عدل کی. یعنی امام جماعت کا عادل ہونا ضروری ہے. اگر عادل نہ ہو اس کے پیچھے نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. یہ حکم شرعی ہے, عادل ہو امام جماعت. اور بھی دوسری شرطیں ہیں, مثلا مومن ہونا چاہے, مسلمان ہونا چاہے, قرآن اس کی صحیح ہونی چاہیے, لیکن یہ عادل, اس میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ عادل ہو تب جا کے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے. اگر عادل نہیں ہے تو کیا فاسق کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ توجہ کیجیے, عادل کسے کہیں گے؟ عادل عدالت کے مختلف مراحل سٹیج سے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص عادل ہونا چاہے, مثلا کہتے ہیں ہم کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, امام جماعت جھوٹ نہ بولے. کبھی ہم مثلا ایسا کہتے ہیں کہ آپ کا کل آپ نے کیا کھایا, تو میں نے مثلا ہم نے فرض کیجیے چکن کھایا تھا, تو میں کہوں گا میں نے مثلا فرض کیجیے آلو کھایا, تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے. لیکن کیا اس جھوٹ میں سزا ہوگی؟ کوئی اتنا بڑا جھوٹ نہیں ہے, اخلاقی حوالے سے بھی اس کی اتنی زیادہ مذمت نہیں کی گئی. لیکن ہاں کبھی ایسا جھوٹ ہے جس سے کسی کی توہین ہوتی ہے,
जिससे समाज में बुराई फैलती है, तो इस झूठ पे खुदावंद करीम आपका घेरेगा, बांध पकड़ेगा। लेकिन ये कि आपसे कहा जाए कि भाई आपने दूध वाली चाय पी थी या वो काली वाली चाय पी थी, आप कहेंगे दूध वाली पी होगी, आप कहेंगे काली वाली पी थी, तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इमाम जमात के लिए एक शर्त यह कि वो आदिल हो। आदिल यानी वो सारे आम गुनाह का मुर्तकिब ना हो, खुले आम वो गुनाह ना करे, और खुले आम उससे कोई वाजिब तर्क ना हो, यह शर्त है उसके लिए, उसे कहेंगे कि ये आदिल है। लेकिन मसला ये है, अगर खुले आम गुनाह नहीं करता, खुले आम उससे कोई वाजिब तर्क नहीं होता, क्या खलवत में उसको इजाजत है कि वो गुनाह करे? खलवत में भी उसे इजाजत है, लेकिन खलवतों का मालिक, खलवतों का जानने वाला ऊपर वाला है। हमें जो कहा गया है, जो हुज्जत हमारे लिए यह है कि फला अहमद साहब जो यहाँ के इमाम जमात है, ये बज़ाहिर मुआशरे में, समाज में, घर में, बाहर जाके गुनाह नहीं करता, गुनाह मुर्तकिब नहीं होता, गुनाही कबीरा मुर्तकिब नहीं होता। मसलन किसी हराम चीज को नहीं देखता, कोई खातून जा रही है, वो नामहरम है, इसके लिए उसकी तरफ निगाह नहीं करता, बस इतना हमारे लिए काफी हो कि ये इस लायक है कि इसके पीछे नमाज पढ़ी जाए, इसे कहेंगे आदिल। अब आप नमाज पढ़ सकते हैं इसके पीछे। आया अगर इमाम आदिल हाजिर ना हो तो फासिक के पीछे नमाज पढ़े, या फासिक को भी छोड़िए फुरादा नमाज पढ़े, सही है या नहीं है? हुक्म शरई के मुताबिक अगर इमाम आदिल हाजिर है और नमाज हो रही है, आपकी फुरादा नमाज सही नहीं। इल्ला शाज़ो नादिर, मुमकिन कि आप कहेंगे कि बहुत सारे फतावे ऐसे हैं कि पढ़ सकते, वो और बात, कुल्ली जो हुक्म है वो ये है कि आपकी फुरादा नमाज बातिल। क्यों बातिल है? क्योंकि जो इमाम आदिल है, हाजिर है और नमाज पढ़ा रहे हैं, ये इसका वजूद आपके ऊपर हुज्जत है, और जब ये हुज्जत है तो खुदा जो आपसे मांग रहा है, वो मांग रहा है इमाम नमाज बाजमात, क्योंकि इमाम हाजिर है, नमाज बिना जमात के नहीं मांग रहा है। लिहाजा अगर फुरादा पढ़ोगे, इसके लिए तुम्हें जवाज चाहिए, वो जवाज तुम्हारे पास नहीं है, इमाम के होते हुए वो जवाज बातिल हो गया। इमाम अगर नहीं था तो आप फुरादा नमाज पढ़ सकते थे, इमाम अगर आदिल नहीं था तो आप फुरादा नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन इमाम भी है, आदिल भी है, और उसके बावजूद आप नमाज फुरादा पढ़े, उसके लिए जवाज चाहिए, वो जवाज आपके पास नहीं, क्योंकि इमाम जब आया तो इमाम ने उस जवाज को बातिल कर दिया। एक सूरत हाल ये, दूसरी सूरत हाल ये है कि फुरादा भी नहीं पढ़ना चाहता हूं मैं, बल्कि इमाम आदिल भी नहीं है, आदिल भी नहीं है, या फर्ज कीजिए इमाम है, आदिल है, लेकिन सलाहियत नहीं है, काबिलियत नहीं है, क़िराअत सही नहीं है, तो क्या ऐसी सूरत में मेरा हुक्म क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्या मैं इसे छोड़ के एक ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ूं कि जो फासिक हो? तवज्जो कीजिए मोमिन, क्या ऐसे इमाम को छोड़ के जिसकी आदिल तो है लेकिन क़िराअत सही नहीं है, नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ा सकता, कमजोर है, तो क्या इसे छोड़ के फुरादा भी ना पढ़ू और उठ के जाऊं इमाम एक और है लेकिन फासिक है, उस फासिक के पीछे में नमाज पढ़ू, मेरी नमाज सही है या गलत है? आप बताइए ना, हुक्म शरई से तो आप लोग वाकिफ होंगे, मेरी नमाज सही है या बातिल है? शक कर रहे हैं आप लोग, बातिल है ना नमाज, نماز کیوں باطل ہے؟ کیونکہ فاسق ہے. شرط یہ تھا کہ وہ عادل ہو. جب عادل نہیں ہے تو فاسق. نماز کیا چاہیے؟ خدا کون سی نماز چاہتا ہے؟ خدا نمازیں باجماعت مگر نہیں چاہتا. اگر باجماعت نماز چاہتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ امام چاہے عادل ہو چاہے فاسق ہو.
نہیں, ہم نے پہلے ہی کہہ دیا امام جماعت اگر عادل ہے تو اس عدالت کی وجہ سے, اس کی اس صلاحیت کی وجہ سے تمہارے سارے جواز ختم ہو گئے. نہ تم فرادہ پڑھ سکتے ہو نہ ہی کسی امام فاسق کے پیچھے پڑھ سکتے ہو.
یہ ایک چھوٹا موٹا امام جماعت کا امام, ایک چھوٹی سی مسجد ہے محلے میں, چار پانچ گھر رہتے ہیں وہاں پہ, اور اس طرح کی سچویشن ہے. یہ امام جو نماز کا امام ہے جماعت کا امام ہے, اس کے لیے اتنی تاکید کہ اگر اسے چھوڑ دیا تمہاری نماز باطل ہو جائے گی. تو جو اماموں کے امام ہیں, جو نظام امامت قائم کرنے کے لیے آیا ہے, جب یہ چھوٹا سا امام آپ کے لیے حجت ہو سکتا ہے تو امام عالی مقام کے ہوتے ہوئے وہ حجت کیوں نہیں ہو سکتے؟
یہ تو چھوٹا موٹا امام ہے. تو فرض کیجیے ہم جیسے طالب علم پڑھانے آئے نماز پڑھانے کے لیے,
تو اس کے ہوتے ہوئے تمہاری نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کے ہوتے ہوئے فاسق کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. جب امام حی ہے, سالم ہے, قائم ہے, دائم ہے, امام عالی مقام بلا رہے ہیں کہ میں ہوں, میرا وجود ہے, ان کے وجود کے ہوتے ہوئے بھی میں جاؤں اور اس جماعت کو کاٹ دوں, جماعت سے فاصلہ کروں اور الگ سے نماز قائم کروں, جماعت کا ساتھ نہ دوں, امام کا ساتھ نہ دوں اور فاسق امام کے پیچھے جاؤں,
یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف چاہے گا امام کی مظلومیت وہ نہیں ہے. وہ تو امام علی فرماتے تھے ہماری جانیں فدا ہو, وفی الحلق کی شجاع وفی العین قضاء, کہ 25 سال تک میری آنکھ میں کانٹا چبھتا رہا اور میرے گلو میں استخوان پڑا. کسی کے گلو میں اگر تھوڑا سا ہو جاتا نا, اگر پانی کا ایک قطرہ ادھر سے ادھر ہو جائے نا, کتنا کھانستا رہتا ہے. 25 سال ہمارے مولا اس غم کو برداشت کر رہے ہیں. 25 سال 25 سال آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. وہ مظلومیت کا زمانہ تھا, لیکن آج تو 1200 سال ہونے والے ہیں. 1200 سال میں ہم نے کتنی وفا کی,
کتنے اماموں کو چھوڑا, عادل اماموں کا ساتھ نہیں دیا. میں جماعت جماعت کی بات کر رہا ہوں. کتنے عادل اماموں کا ساتھ نہیں دیا اور کتنے فاسقوں کے پیچھے پڑ گئے. فاسق اب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کھلے عام, جیسے میں نے عرض کیا تھا, کھلے عام کوئی بڑا گناہ مرتکب ہو, نہیں. اگر وہ نامحرم ایک خاتون جا رہی ہے, میری بہن جا رہی ہے, میری ماں جا رہی ہے, اور واقعا یہ انسان سر عام اس کی طرف نگاہ نہیں کرے, یہ نامحرم نامحرم کی طرف
نگاہ کرنا حرام. اب یہ اور بات ہے, کسی سے جب کہا گیا کہ نگاہ اگر نامحرم کو دیکھو گے تو حرام ہے, تو پوچھا مجھے دن سے بتائیے کہ کتنی دفعہ میں دیکھ سکتا ہوں نامحرم کو. تو فتویٰ یہ ہے کہ بھائی ایک نظر اگر آپ کی پڑی تو کوئی حرج نہیں ہے, ہمارا نظر پڑی, پہلی نظر جو ہے حرام نہیں ہے. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ لذت کی قصد سے آپ نہ دیکھیں. تو کہا تو اس کا مطلب دوسری نظر حرام ہے. پھر ایک دفعہ ایک صاحب دیکھتے ہی جا رہے تھے, کسی محترمہ کو دیکھتے ہی جا رہے تھے, ایک ہی نگاہ. تو اس سے کہا بھائی کیا ہوا, تم اتنا ٹکٹکی باندھ کے کیوں دیکھ رہے ہو, حرام ہے. اس نے کہا نہیں, پہلی نظر حرام نہیں ہے, پہلی نظر جائز.
تو لوگ اپنے حرام کاموں کے لیے جواز ڈھونڈتے ہیں. اب کون سی نظر کس حد تک, اس کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ امام جماعت آپ کی تمام نمازوں کو, امام جماعت عادل عالم اگر اس کا ساتھ نہ دیا تو آپ کا سب کچھ ضائع ہو جائے گا, آپ کی نماز خراب ہو جائے گی, آپ کا کوئی بھی طرز قبول نہیں ہوگا, کوئی بھی عذر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. تو جو وقت کا امام ہے, دیکھیے قداست کتنی ہے اس محراب کی, اس محراب کو, اس نماز کو کتنا تقدس اور پاکیزگی اس میں پائی جاتی ہے. یہی تقدس اس منبر رسول کو بھی ہے, یہی پاکیزگی اس میں بھی ہے. جس طرح سے شرط ہے کہ وہاں پہ آپ کا امام جماعت عادل ہونا چاہے, فاسق نہ ہو, سچا ہونا چاہے, جھوٹا نہ ہو, جو شرط وہاں پہ ہے وہی شرط ہو اس مقدس منبر کی. یہاں بھی جس کو آپ بٹھائیں گے, جس طرح سے وہاں فاسق کو آپ محراب میں کھڑا نہیں کر سکتے, یہاں پہ بھی فاسق کو بٹھا نہیں سکتے. تو ہم کس کو بٹھا رہے ہیں, کن کو بٹھاتے ہیں ممبروں پہ؟ امام جماعت, امام ممبر, مبلغ, فقیہ, مبلغ الہی, اس کے اندر یہ صفات ہونے چاہیے. مبلغ, تبلیغ, وراثت ہے انبیاء کی, وراثت ہے ائمہ معصومین کی. تو وہی بیٹھے گا نا منبر رسول پہ بھی جس کے اندر وہ عدالت پائی جاتی ہو, جو عدل الہی کا نمونہ ہو, جو انصاف حسینی کا نمونہ ہو, جو صلح حسن کا نمونہ ہو, نہ کہ جو یہاں سے اختلاف کے مسائل پہ, جو شجاعت حسینی کا پیکر ہو, نہ کہ بزدلی میں آگے سامراج کے سامنے سرنڈر. جو تقدس نماز کا وہاں پہ ہے وہی ممبر کا تقدس اور پاکیزگی یہاں پہ موجود ہے, اس کو بھی ہمیں رکھنا ہے. اگر ہم نے اپنے ممبروں پہ امام عادل نہیں بٹھایا, مبلغ عادل نہیں بٹھایا تو فاسق آئے گا. اور یہ وہی سیاست ہے اور وہی پولیٹیشن ہے جو بنی امیہ نے اپنائی تھی. بنی امیہ کے ممبروں میں اور محرابوں میں کون سے افراد تھے؟ سنا ہوگا, مشہور واقعہ ہے نا, میں واقعہ بھی بیان کروں گا. ایک درود بھیجے والے محمد والے, خلیفہ سیوم کا دور ہے اور کوفہ کی حکومت ہے. کوفہ کا ایک والی ہے ولید کے نام سے, نام سنا ہوگا آپ کو. ولید ایک ایسا شرابی, ایک ایسا جواری جو نماز صبح کے لیے محراب امامت میں کھڑا ہوتا ہے اور شراب پی کے آتا ہے, شراب پی کے آتا ہے اور پینے کے بعد دو رکعت کی جگہ چار رکعت نمازیں پڑھتا ہے, اور چار رکعت پڑھنے کے بعد بھی کہتا ہے اگر کچھ کم تمہیں لگے تو میں کچھ اور بھی پڑھ لوں, دو چار رکعتیں اور پڑھتا ہوں. امام فاسق کو اگر بٹھاؤ گے محرابوں میں تو پہلی سچویشن میں, پہلی حالت میں تمہارا دین منحرف ہو جائے گا, تم سے تمہاری نماز چھین لی جائے گی. اور اگر نماز چھین لی گئی قیامت کے دن, جو پہلا سوال ہوگا وہ اسی نماز کے متعلق ہوگا. یہ سب سے بڑی امانت آپ کو دی. نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے میرا نور چشم ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. معراج پہ جب گئے تھے جو تحفے میں ملی تھی وہ یہی نماز ہے. نماز یہ جو انسان کو معراج تک پہنچاتی ہے نماز. اگر فاسقوں کو محرابوں میں کھڑا کرو گے تو نماز تمہاری چلی جائے گی, اس کے بعد کیا رکھ تمہارے. نماز بنیادی کردار ادا کرتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہی نماز ہے جو امام عادل کے ذریعے سے اگر ادا کی جائے گی تو یہ فحشاء اور منکرات سے اجتماع کو, آپ کو بچاتی ہے. لیکن اگر یہی نماز امام فاسق کے ذریعے سے ادا کی جائے گی تو منکرات اور فاحشات بڑھیں گے اور ان کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ جو خاتمہ ہوگا وہ سنت کا ہوگا وہ فرائض کا ہوگا. ان السنت قد امیدت وان البدعت قد احیت, یہ شعار اور نعرہ ہے حسین کا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس معاشرے میں, چونکہ تم لوگوں نے امامت حوالے کی ہے, امام ان لوگوں کو بنایا ہے جو فاسق ہے, لہذا جو سنت ہے جو فرائض ہے وہ نیست و نابود ہو رہے ہیں اور جو فاحشہ اور منکرات ہیں ان کو روز بروز رواج مل رہا ہے. یہی ہوگا جب فاسق اور عادل کے درمیان تمیز نہ ہو. ایک قیامت تو یہی ہے کہ تمیز نہیں کر پاتے انسان, ڈفرنس نہیں کر پاتا کہ کون عادل ہے کون فاسق ہے. لہذا اگر ہم اس درجے تک نہ پہنچے, اگر ہم اس جلوس حسینی عزائے حسینی سے اس سبق کو حاصل نہ کر پائے تو گھاٹے میں ہوا. جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلی ہی مجلس میں کہ گھاٹا انسان آیا ہے. کس لیے؟ کس لیے آیا ہے؟ اس لیے کہ اپنی معرفت کو بڑھائے, اس درجے تک پہنچے. آزاداری کے وہ جو سٹیپس میں نے بیان کیے تھے, ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چوتھے پانچویں چھٹے درجے تک پہنچے, وہاں تک پہنچے کہ حسین خود کہے کہ یہ میرا آزادار. اس چیز کو ہمیں درک کرنا, امام فاسق کو جدا کرنا ہے, محرابوں سے ان فساق کو نکالنا ہے, اور یہ کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو واقعی معنوں میں آزادار ہے. آزاداری میں اتنی پاور ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ فساق کو نکال کے امام عادل کو جگہ دے گی. یہ آزاداری کی پاور, اس کو کم نہ سمجھے نا. لہذا امام عادل چاہیے, یہی کام بنی امیہ نے کیا. کیا کیا؟ امام عادل کو ہٹا دیا اور امام فاسق کو. جیسے قرآن بھی کہتا ہے دو طرح کے امام ہیں, ایک وہ امام ہے جو عادل ہے خدا کی طرف بلاتا ہے, ایک اماموں کی کیٹیگری وہ ہے جو نار اور آگ کی یعنی جہنم کی طرف بلاتی ہے. ممبروں پہ بھی ایسا ہی ہوا, ممبر ایسے افراد کے حوالے کیے گئے جن میں عدالت کا شائبہ ہی نہیں تھا. یہ جو ولید کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی اتنا مسخ کیا گیا تھا دین کو کہ کسی کی جرت نہیں بنتی تھی کہ ولید پہ حد جاری کرے. جب خلیفے کے دربار میں یہ تذکرہ ہوا کہ ولید نے شراب کے نشے میں شراب پینے کے بعد نماز پڑھائی اور نماز کا مذاق اڑایا, تب جا کے دربار میں اس کو بلایا گیا اور اس پہ حد جاری کر دیا. لیکن چونکہ خلیفہ کا اپنا رشتے میں رکھتا تھا, کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حد جاری کرے, کوئی نہیں اٹھا حد جاری کرنے کے. انہیں اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے, دین کی توہین کی جا رہی ہے, احکام اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, لیکن کسی میں جرات نہیں, کسی میں طاقت نہیں, شہامت نہیں, شجاعت نہیں کہ وہ آگے قانونی الہی جاری کرے. آپ دیکھیں نا مملکت اور اسلامی ریاست کہاں پہنچی تھی, اس میں جرات نہیں ہوتی تھی. دربار پڑا تھا, ولید پہ حد جاری کرنی تھی, کوئی نہیں اٹھا, صرف اٹھا تو میرا مولا آپ کا مولا. ہمیشہ جب جب دین کی توہین ہوتی رہی, جب جب نبی اکرم کا مذاق اڑایا گیا الیاذ باللہ, جب جب بے حرمت والوں نے حرمت دین کو, حرمت اسلام کو, حرمت رسول کو پامال کرنا چاہا, تب تب علی علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت آئے اور ان بے حرمتیوں کا جواب دیا. آپ دیکھیں نا مکے سے ہی گزر دیکھیں, مکے میں اگر حرمت رسول توہین رسالت کی جاتی تھی تو علی سینہ سپر ہوتے, ان پتھروں کا جواب علی دیتے تھے, اپنا سینہ پیش کر دیتے. قتل رسول کا جو سازش رچی گئی قتل رسول کی, تو کون سینہ سپر ہوئے؟ یہ تو تھے مولا علی تھے جو بستر رسول پہ سوئے, اور ایسا سوئے کہ مولا کہتے ہیں کہ زندگی میں ایسی نیند نہیں. ایسا سوئے کہ فرشتے بھی آسمان پہ فخر کرنے لگے اور مباہات کرنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی شخصیت، اور ایسا سوئے کہ مرض پروردگار کو خرید دیا، یہ ایسی نیند تھی. یعنی کسی بھی زاویے سے حرمت رسول کو، حرمت اسلام کو، حرمت احکام کو باقی رکھا، وہ حرمت جو ان کی جو تقدس تھا ان کو باقی رکھنے کی کوشش کرے. علی کا سفر تھا، وہاں سے شروع ہوا، پھر جا کے دیکھیا میدانی جنگیں، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، کس نے حرمت شکنی کی اور کس نے حرمت کو بچایا، کس نے نبی کا دفاع کیا، کس نے وفا کی اور کس نے جفا کی. لوگ تو بھاگ رہے تھے، جنگ احد کا واقعہ ہے نا، لوگ تو بھاگ رہے تھے، نبی اکرم پہ حملہ ہوا تو کون تھا وہ جوان جو آیا اور بڑھ کے ان توہینوں کا مقابلہ کیا، ان بے پروگیوں کا جواب دیا، یہی جوان ہے. جب جب اسلام پہ آفت آئی، جب جب دین اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، جب جب بے حرمت کرنے والوں نے سر نکالا، تب تک علی علیہ السلام ہمیں نظر آئے. خندق کے میدان میں کیا ہوا، کس طرح سے خندق پھلان کے دشمن اسلام، دشمن رسول توہین آمیز کلمات استعمال کرتے ہیں پیغمبر کے خلاف. آواز دی نبی نے، صدا دی نبی نے، فریادیں بلند کی، کس نے فریادوں میں جواب دیا، کس نے ان حرمت شکنوں کو زمین بوس کیا، یہی اور آگے. یہ دین اور یہ اسلام اور یہ تقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. بقول امام خمینی اس طرح سے استاد محترم فرماتے ہیں کہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں نا کہ جب حسین جیسی شخصیت دین اسلام پہ قربان کی جائے تو یہ دین، یہ اسلام کتنا عظیم ہوگا. حسین جیسی شخصیت، حسین سے بڑھ کے کوئی نہیں نا. یعنی ہمیں، میں حدیث پڑھ رہا تھا، ہمیں ملتی ہے بہت سارے حدیث، مگر مثلاً اگر فلاں کی زیارت کرو گے تو کتنا ثواب ملے گا، امام رضا علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، باقی اماموں کی زیارت کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنے بہشت میں جگہیں ملیں گی. لیکن واحد امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے جس میں لکھا ہے من زار الحسین فقد زار اللہ، جس نے حسین علیہ السلام کی زیارت کی معرفت کے ساتھ، گویا اس نے خدا کی زیارت کی عرش. یہ کیا ہے، یہ کیسا ماجرا پیش کیا حسین، یہ کون سی چیز حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں دی کہ حسین علیہ السلام کی زیارت خدا کی زیارت کے برابر ہے. نبی کی زیارت کے لیے یہ روایتیں نہیں ہیں. علی علیہ السلام نے بچپنے سے لے کے عمر کے آخری حصے تک ہمیشہ شمشیر ہاتھ میں تھی، ہمیشہ جنگ کرتے رہے، دین کا دفاع کرتے رہے، پیغمبر کا دفاع کرتے رہے، پھر بھی ان کی زیارت کے لیے اتنا ثواب نہیں ملتا. یہ کیا کیا حسین، یہ کون سا حادثہ پیش آیا، یہ کیا ہوا، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، اس پہ توجہ کرنی ہے. یہ عزائے حسینی، یہ جلسات، یہ جلوسیں جو نکلتے ہیں اور شبیہ بنائی جاتی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ان اس چیز کو درک کرنا. اگر ہم نے اس مقصد کو پا لیا اور سمجھ لیا، گویا کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم مقصد حسینی کو سمجھ. پھر اگر مقصد حسینی سمجھ آ گیا، اگر آزاداری کا مقصد ہم سمجھ پائے، تب جا کے ہم فاسق اماموں کو محرابوں سے نکال سکتے ہیں، فاسق اماموں کو محراب منبروں سے اتار سکتے ہیں، فاسق اماموں کو آزاداری کی صفوں سے نکال باہر کر سکتے ہیں. تب جا کے امام عادل کو ہم اپنا مقام دے سکتے ہیں. اگر ہم نے وہ مقصد سمجھا, اگر ہم نے وہ حقیقت درک کی, اگر ہم نے وہ معرفت پائی, معرفت کا مقام, انشاءاللہ بحث کریں گے آئندہ جلسوں میں اس میں, معرفت اگر حاصل ہوگی انسان کو تو کس درجے پہ پہنچ سکتا ہے. لہذا یہ معرفت کا دربار ہے, معرفت کا جلسہ ہے, معرفت کی اذان ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ایک عام انسان, عام امام جماعت, دیکھو امام, خدا نے کیا بنایا, خدا نے امام کو امام بنایا پہلے, پھر اس کے بعد امام حجت بن گئے. کہا یہ امام حجت ہے تمہارے لیے, یہ نہیں کہا کہ یہ امام نہیں. اگر خدا کی طرف سے یہ ہوتا ہے, یہ کوئی ٹیچر ہے, یہ کوئی معلم ہے, چلو معلم ہے یا فرض کریں خطیب ہے یا نمازی ہے, تو اگر ہم نے اس کی اطاعت بھی نہیں کی, اگر ہم نے اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور ٹیچر انتخاب کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا نے یہ تو نہیں کہا, خدا نے یہ نہیں کہا نا کہ یہ معلم ہے, یہ صرف تمہیں تعلیم دے گا. خدا نے یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ صرف مبلغ ہے جو تبلیغ کرے گا, اس کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا اور آپ کی ذمہ داری ہے سننا. آپ کہیں گے مولانا ہمیں آپ کی مجلس پسند نہیں ہے, ہم اٹھ کے چلے جائیں گے کسی دوسری مجلس میں. یہ جواز آپ کے پاس ہے. اگر امام, اگر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے اس طرح سے بنایا ہوتا, اگر امام کو مبلغ بنایا ہوتا, صرف معلم بنایا ہوتا, تب آپ کے پاس جواز تھا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اس معلم کی بات مجھے پسند نہیں آ رہی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے, لہذا میں اس معلم کے پاس چلا جاتا ہوں, کوئی مشکل نہیں. لیکن امام بنایا, امام اور نظام امامت کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ امام بنا, امام کے ہوتے ہوئے تم کسی غیر امام کے سائے تلے نہیں جا سکتے. امام اور نظام امامت کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں تم غیر امام کی پیروی نہیں کر سکتے. یہ جواز امام کے وجود نے آپ سے چھینا ہے. تمہارا جواز نہیں بنتا کہ پھر آپ کسی بھی سامراج کے پیچھے دوڑے, کسی بھی سامراج کے گروپ میں شامل ہو. امام کے ہوتے ہوئے آپ استعمار کی چوکھٹ پہ اپنا سر جھکا نہیں سکتے. جھکانا نہیں, یہ سر امام کے در پہ جھکے گا, کسی غیر امام کے در پہ نہیں جھکے گا. یہ گردن اگر کٹ بھی گئی بقول استاد, اگر امام کے ساتھ ہو اور آپ کی گردن کٹ بھی جائے, چونکہ امام کے سائے تلے ہو, چونکہ نظام امامت میں ہو, تو یہ گردن جو نیزے پہ بھی کٹی ہوئی ہوگی لیکن بلند ہوگی. لیکن اگر سامراج کے سائے میں ہوں گے اور سامراج کا ساتھ دیا, امام سے تخلف کیا, امام کی خلاف ورزی کی, ولو تم مستندو پہ بیٹھتے رہو پھر بھی تمہاری گردن جھکی رہے, پھر بھی جھکی رہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کس سٹیج پہ ہیں. ہم امام عادل کا ساتھ دے رہے ہیں, ہم امام عالی مقام کو اپنا امام بنا رہے ہیں اپنی فکر میں, اپنی عمل میں, یا امام فاسق کو اپنا امام مان رہے ہیں. الانسان علی نفسہ بصیرہ, کوئی کتنا بھی جواز پیش کرے, کوئی کتنی بھی دلیلیں لے آئے, لیکن انسان, خدا کہتا ہے الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. لہذا ہم اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کس امام کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وقت ہے تجدید بیعت کا, یہ وقت ہے. اگر اب بھی ہمارے اندر کوئی بھی کمی پائی جاتی ہے, اگر اب بھی اب تک ہم امام فاسق کے ساتھ تھے, کیا حجت تمام نہیں ہو رہی ہے؟ کیا مبلغین جو علماء آ رہے ہیں, جو عادل نظام لے کے آ رہے ہیں, جو عادلانہ اسلام ناب محمدی کی تبلیغ کر رہے ہیں, کیا ان کی بات حجت نہیں ہے؟ الم یاتکم نذیر, کل کو یہی سوال کیا جائے گا جب جہنم میں ڈالے جائیں گے, دھکیل دو ان کو جہنم میں, تو ان سے پوچھا جائے گا کیوں ایسا کیوں کیا, کیوں تم جہنم میں جا رہے ہو, الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے گھروں میں تمہارے محلوں میں تمہارے شہروں میں نذیر نہیں آیا تھا؟ نذیر یعنی منذر, یعنی ڈرانے والا, یعنی جو تمہیں ڈراتا سامراج سے کہ سامراج کی اطاعت مت کرو بلکہ امام وقت اور امام عادل کی اطاعت نہ کرنے میں کتنا خوف ہے, اس سے ڈراتا. اور بعض اساتذہ کہتے ہیں, بعض اخلاق کے اساتذہ کہتے ہیں کہ منذر یعنی نذیر طالب علم کو کہتے ہیں, جو طالب علم. کیا کسی طالب علم کی بات آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی؟ الم یاتکم نذیر, کوئی نذیر نہیں آیا تھا جو تمہیں ڈراتا, جو تمہیں سمجھاتا, جو امام فاسق اور امام عادل کی تمیز کا سبق سکھاتا اور جدائی ڈال دیتا تمہارے درمیان, اور تم امام فاسق کا دائرہ چھوڑ کے, امام فاسق کا ممبر چھوڑ کے, امام فاسق کا محراب چھوڑ کے امام وقت کے پیچھے دوڑتے. بینی و بین اللہ, یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا. کوفی نہ بنے نا ہم, کوفی کیوں بن رہے ہیں؟ یہ کوفیوں کا مزاج ہمیں بدلنا ہوگا. بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی, یہ انداز ہر چیز پہ, یعنی جہاں پہ بھی کوئی دھماکہ اور اس ہر دھماکے پہ اور ہر آواز پہ ہم لبے کریں, یہ کوفیوں کی مزاج. کوفی نہ بنے نا, جب امام وقت بلاتا ہے تب جا کے انسان کو پتا چلتا ہے میں کہاں پہ ہوں. مسلم کو کل کتنوں نے چھوڑا, 18,000 مسلم کے ساتھ بیعت کرتے ہیں, مسلم ابن عقیل کو اپنا امام وقت کا سفیر مانتے ہیں, لیکن سامراج کے چہرے کو دیکھتے ہی سب کا چہرہ بدل گیا. امام عادل کا ساتھ دینے آئے تھے لیکن امام فاسق کا ساتھ دیا, روتے بھی تھے کربلا میں. لہذا اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پہ ہوں, میں کس مقام پہ ہوں, میں خور کیوں نہیں بنتا؟ آپ تو حضرت خور سے بھی بڑھ کے ایک آزادار واقع, اگر محفل حسینی میں اس مرتبے تک پہنچا اور اس معرفت کو درک کیا جو کربلا والوں نے اور کربلا کے شہیدوں نے جس معرفت کو درک کیا تھا, تو آج کے دور میں اس کا مقام ان 14 سے کم نہیں ہے. آج کے دور میں انسان پریشان ہے, ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے, ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے, ادھر سے بھی صدا ہے, ادھر سے بھی ممبروں پہ آوازیں بلند ہیں, یہاں سے بھی محرابوں سے آوازیں آ رہی ہیں, پریشان ہے انسان. لیکن کچھ کی پوائنٹس ہمیں قرآن نے دیے, کچھ کی ورڈز ہمیں عین معصومین نے دیے. دیکھو جب ظلمتیں ہوں گی, جب تاریکیاں ہوں گی, جب تم حق و باطل کو نہیں پہچانو گے, تب جا کے تمہیں کیا کرنا ہوگا. وہی جو جنگ جبل میں آیا تھا اور کہنے لگا, مولا آپ ایک طرف اور نبی اکرم کی زوجہ مکرمہ ام المومنین ایک طرف, ایک طرف علی شین خدا, دوسری طرف سیف الاسلام زبیر بن عوام, تو مولا میں کس کا ساتھ دوں, کس کو میں پہچانوں, کس کے ہم رکاب میں لڑوں, میں کہیں گناہ میں تو مبتلا نہیں ہو رہا تھا؟ مولا نے فرمایا اعرف الحق تعرف اہلہ, تم یہ مت دیکھو کہ علی ایک طرف ہے اور دوسری طرف زبیر ہے, تم یہ دیکھو کہ حق کیا ہے, حق کی معرفت حاصل کرو, حق کون ہے, حق کی پہچان اگر ہو گئی تو امام حق کو بھی پہچانو گے, کیونکہ حق میں وہ نورانیت ہے, حق ہی وہ مشعل ہے, وہ نور ہے جو انسان کو تاریکی سے نکالتا ہے. لہذا امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات حق ہے. اگر اس حق کو دیکھنے کی بات بھی میری اصلاح نہ ہو پائے اور میں امام فاسق کا ساتھ نہ چھوڑوں, فالموت خیر اللہ, تو ایسے انسان کے لیے موت ہی بہتر, ثم بکم عمی فہم لا, ختم اللہ
القلوب،
اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. یہ امام عالی مقام جو ہر روز میدان کربلا میں، کل ہی تو ورود ہوا نا ہمارے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا میدان کربلا میں، کل ہی یہ حق کا قافلہ میدان کربلا میں وارد ہوا، کل سے لے کے یعنی دو محرم الحرام سے لے کے دسویں روز تک یعنی روز عاشورا کے عصر تک امام صرف بلا رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ حق ہے، فسق نہیں ہے، حق ہے امام، اور چونکہ امام امام حق ہے لہذا ذمہ داری بنتی ہے امام حق کی کہ وہ ان تاریکیوں سے، ان ظلمتوں سے، ان فسقیوں سے انسان کو بچا لے جن میں جس میں وہ انسان گرا ہوا. لیکن ایک انسان کتنا بے وفا نکلا، وقت میں کمی ہے اور وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، یہ انسان کتنا بے وفا نکلا، خود ہی دعوت کی امام علی مقام کی، خود ہی کہا کہ مولا آئیے نا، آئیے تشریف لائیے. اب جو درخت تھے، جو میوہ تھا درختوں پہ، وہ پک چکا ہے، اب باری ہے ان پھلوں کو توڑنے کی. مولا آئیے وہ پھل توڑنے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سرپرست ہو، کوئی والی ہو کہ ہم پہ حجت تمام کرے. اور یہ اتمام حجت ہو، اے کوفی والوں، کیا کس طرح سے پھل توڑے زہرا کے باغ کو، زہرا کے ان گلستان کے پھولوں کو کس طرح سے مسمار کیا. امام کو دعوت دی کہ آئیے، یہ جو باغوں میں درخت لگے ہیں اور جو پھل ہے ان کو توڑنا ہے. لیکن یہی کوفے والے میدان کربلا میں آ کے گلستان زہرا کے پھولوں کو کس طرح سے توڑتے ہیں، کبھی کسی کو شمشیر کے ذریعے سے، کبھی ان گلستان کے پھولوں میں، اس گلستان میں آگ کے ذریعے سے. ہم کہاں پہ ہیں عزاداروں؟ ہمیں اگر آج ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم امام حق کے ساتھ ہیں یا امام فاسق کے ساتھ ہیں، تو کون سی جگہ ہے، کون سا حق ہے جو آگے ہمیں یہ سمجھائے اور یہ تاثر ہمیں دے کہ ہم فسق و فجور سے نکلے، اپنے مولا کا ساتھ دے. اپنے مولا آج بھی مظلوم ہے، آج بھی مظلوم ہے، آج بھی اسلام کا لباس پہن کے کیا کیا نہیں کیا جاتا، کس طرح سے، جس طرح سے اس زمانے محراب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہن کے ممبروں پہ جا کے، رسول اسلام کے ممبر پہ اور لباس رسول پہن کے اسلام کی توہین کی جاتی تھی، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اسلامی احکام کو ایک ڈرامہ بنایا جاتا تھا. آج بھی یہ کیا عزیزو، آج بھی اسلام کو ضرورت تمہاری، ہم سب کی، ہم سب کے جانوں کی، ہم سب کے فکروں کی، ہم سب کے عقیدوں کی، کہ اس میں استحکام آئے.
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
ہمیں ضرورت ہے واقعاً یہ آواز ہمارے دل سے نکلنی چاہیے، اور دل سے آواز نکلنے کا مطلب یہ ہے لبیک، یعنی مولا میں ہر سامراج سے دور ہوتا جا رہا ہوں. جو آپ نے اتمام حجت کربلا میں کی تھی، جو حل من کی صدا اور حیات من الزلہ کا نعرہ آپ نے میدان کربلا میں دیا تھا، میں ہما وقت ہما تن گوش، میں کسی بھی میدان میں، چاہے میں مجلس عزا میں ہوں میں حسینی ہوں، چاہے میں آفس میں ہوں میں حسینی ہوں، چاہے میں ظلم کے ایوانوں میں مجبوری کی صورت میں ہوں میں تب بھی حسینی ہوں. میں تمہارے خواب کو، میں اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا. اور جو مشن لے کے حسین آپ آئے تھے، اور جس کی رشت و نما میں زینب نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، زینب نے اپنا سب کچھ دے دیا، میں اس مشن کی آبیاری کروں گا اور اس انقلاب کو، انقلاب حسینی کو انقلاب مہدی سے ملاؤں گا. یہ ہمیں وعدہ کرنا ہے،
یہ ہمیں اپنے مولا کے دربار میں حاضری دینی ہے. اسے کہتے ہیں حاضری دینا, اسے کہتے ہیں تبرک لینا, اسے کہتے ہیں عزم حسینی کو استحکام بخشنا, عزم حسینی عزاداری زینبی کو پروان چڑھنا. تب جا کے حسین کا دل کہے گا ہاں, تب جا کے حسین آج بھی یہی کہے گے کہ میں نے اپنے اصحاب سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں دیکھا, مولا میری جان آپ پہ قربان. کل ہم نے تذکرہ کیا تھا مسلم ابن عقیل کا, مسلم ابن عقیل کا کردار چھوٹا کوئی کردار نہیں, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. مسلم ابن عقیل جب گئے تھے تو تنہا گئے تھے, دو تین افراد ان کے ساتھ تھے, اور ان میں سے روایت میں کہ دو افراد رستے میں ہی مر گئے, اتنی شدت تھی, اتنی گرمی تھی اور اتنی سختی تھی رستے میں. لیکن مسلم تو چلے گئے اور اپنا کام کر گئے, ذمہ داری تیرے اور میرے شانوں پہ ڈال دی. آج ہم تذکرہ کریں گے مسلم ابن عقیل کے ان فرزندوں کا, ان دو نوجوانوں کا جو شہر کوفہ میں بٹک گئے تھے. عزیزوں مختلف روایتیں اکثر آپ لوگوں نے سنی ہوگی, روایتوں میں آیا ہے کہ مسلم ابن عقیل, ایک مشہور روایت ہے جس کو خطیب پڑھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں, اور مومنین نے سنی ہوگی کہ اس میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئے تھے کوفہ. لیکن یہ مشہور تو ہے لیکن یہ ضعیف روایت ہے, اکثر علماء جو محققین اس کو نہیں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, ماموریت اور ذمہ داری اتنی سنگین تھی حضرت مسلم کی کہ اس میں کسی کو ساتھ نہیں لے کے چلتے, لہذا جب قافلہ چلا تھا تو اس ذمہ داری کو حسین ہی نے سنبھالا تھا, حسین کے ساتھ ہی مسلم کی اہلیہ اور مسلم کے بچے آئے تھے. اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جانتے تھے یہ امام فصاح کے سپاہی میری اس چھوٹی سی فوج کے مقابلے میں, لہذا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تدبیریں کی تھی. اس میں سے ایک تدبیر یہ تھی کہ شب عاشورہ خندق کھدوائی تھی خیموں کے پیچھے, تاکہ اگر کہیں یہ اشقیا, کہیں یہ سپاہی یزید کے پیچھے سے حملہ نہ کرے, لہذا وہ خندق کھدوائی تھی اور اس میں آگ جلائی تھی تاکہ بچے اور خواتین محفوظ ہوں اور انہیں کوئی ڈر نہ ہو. اور آگے چونکہ خود ہی تھے اور اپنا لشکر تھا, اپنے ساتھی تھے, اور آگے سے وہ مقتل میں جاتے تھے اور باری باری شہادت کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کرتے. جب سب شہید ہو گئے اور ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے اور شام غریبی کا وہ سما آیا, تو لشکر کفار اور لشکر شرک و باطل نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ عصمت رسول ہے, اس طرح سے حملہ کیا خیموں میں, کہتے کہ خیموں میں آگ لگا دی. خیموں میں آگ لگانے کے بعد اس نقطے کو پیش کرنا ہے کہ اس پیریڈ میں, اس زمانے میں, چونکہ عبداللہ یہ ابراہیم اور محمد مسلم کے دونوں فرزند بھی تھے, کہتے ہیں کہ بہت سارے بچے جب گھوڑے ادھر کے ادھر ہو رہے تھے, ادھر کے ادھر ہو رہے تھے, تو گھوڑے کے ٹاپوں کی نیچے بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے جن کی پسلیاں ٹوٹ گئی. عزیزوں یہ کوئی اور نہیں تھا, جو گھوڑے دوڑوا رہے تھے وہ بھی کوفی تھے جنہوں نے نامے لکھے تھے, جنہوں نے خطوط لکھے تھے. تو کہتے ہیں آؤ امام, آؤ نا. آتے کیوں نہیں, سب کچھ تو تیار ہے. تو امام تو آئے ہیں لیکن امام کو مقتل میں ان کا لاشا پامال کیا گیا. اور یہاں پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب شام غریبہ کا سما ختم ہو گیا تو کہتے ہیں کہ زینب اور ام کلثوم نے کچھ بچوں کی لاشیں اٹھائی جن کی پسلیاں بالکل چکنا چور ہو کے رہ گئی, اور اسی اثنا میں دو بچے گم ہو گئے. یہی محمد و ابراہیم جو حضرت مسلم کے فرزند تھے, کہتے ہیں کہ اتنا سناٹا تھا اور اتنی گہما گہمی تھی اور لشکر اشیاء نے اس طرح کا ماحول بنایا تھا اور بیویاں فریاد و فغاں کر رہی تھی, بچے ادھر کے ادھر ہو گئے, کچھ ادھر ہو گئے. اسی اثنا میں یہ دو بچے نکل آئے اور بھاگتے بھاگتے ایک ٹیلے تک پہنچے, اس ریگستان میں پہنچے.
اور انہیں خواب داری ہو گیا, چونکہ خستگی تھی, تھکاوٹ تھی, ظلم و جور سے فرار کر رہے تھے, تو نیند آ گئی. جب آنکھ کھلی تو دیکھا سورج طلوع ہوا ہے, اور دیکھا کیا کہ ایک بہت دور ہو چکے ہیں. تھوڑا بستی کی تلاش میں نہیں نکلے, بستی کی تلاش میں نکلنا تھا کہ ایک نہر فرات جو گزر رہا تھا وہاں سے اس تک پہنچے. عزیزو توجہ کرنا, جب اپنا کوئی بچہ بچھڑ جاتا ہے نا کتنا دکھ ہوتا ہے. اس سبھی حسین کے بچے کہتے ہیں کہ یہ بچے نہر کے نزدیک ہیں, کچھ عورتیں وہاں پہ پانی لے رہی تھی, تو ان بچوں نے خواہش کی اے بی بی ہمیں ذرا کچھ پانی پلا دے. تو بی بی نے انہیں پانی پلایا اور پوچھا کہ بیٹا کہاں جانا ہے. کہا بی بی ذرا ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے, ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں, ہم یہ کربلا ہے, یہ کوفہ کا راستہ ہے, ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دے کہ کہاں ہے. کہا بیٹا تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ کہا ہمارے ماں باپ یہاں تو نہیں ہیں. تو یہ عورتیں آپس میں چمی گولیاں اور باتیں کرنے لگی کہ اتنے ننھے سے پھول ہیں, اتنے چاند بھرا چہرہ ہے ان بچوں کا, کتنے لاپرواہ ہیں ان کے ماں باپ. ایک مرتبہ امت کو غیرت آئی, کہا بی بی ایسا مت کرو, ایسا مت کہو, میرے بابا میرے ماما وہ لاپرواہ نہیں ہے, میں مسلم ابن عقیل کا بیٹا ہوں, وہ سفیر حسین تھے اور کوفے والوں نے بے دردی سے میرے بابا کو شہید کیا, میرے مولا کو میدان کربلا میں شہید کیا. ایک دفعہ سننا تھا, یہ روایتوں میں لکھا ہے کہ بی بی نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گھر لے کے گئی, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں آزائے آزاداران حسینی, خدا آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. ایک دفعہ لے کے گئی اور کسی قافلے کے حوالے کرنا تھا, کہا کہ رات پر سلایا, اگلے دن کسی آدمی کے حوالے کیا, انہیں قافلے تک پہنچا دو جو مدینے جانے والا ہے. کہتے کہ یہ بچے نکلے تو لیکن قافلہ نہ ملا. ایک شخص ملا جو حارث نامی تھا, اس کو جب پتا چلا کہ یہ مسلم کے بیٹے ہیں تو اس نے کہا میرا تو کام بن گیا. کہا بیٹا آ جاؤ, میں تمہیں ایسے دربار میں لے کے چلتا ہوں, آ جاؤ میرے ساتھ. یہ بچے نہر کے قریب پہنچے تو بچوں نے کہا ہم وضو کرنا چاہتے ہیں, ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. کہا بچوں تم نماز پڑھو, مجھے تمہارے تن کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہارے سر کی ضرورت ہے. کہا کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو؟ کہا چونکہ اپنی ذات مجھے انعام دے گا, چونکہ تم سفیر حسین کے بچے ہو. بس یہ سننا تھا, محمد نے ابراہیم کو گلے سے لگایا, ابراہیم نے محمد کو گلے سے لگایا, اور اس نے ایک مرتبہ دونوں بھائیوں کا سر قلم کیا, اور یہ جسم دونوں جو ہیں وہ نہر فرات میں ڈال دیے. لیکن میں عرض کروں گا, میں زبان حال سے کروں گا, اے محمد, اے ابراہیم, بیٹا میرے مولا کے بچوں, تم کتنے خوش نصیب ہو, تمہیں مرنے کے بعد تو پانی نصیب ہوا, مرنے کے بعد تو گوڑوں اور اسبو کی ٹاپو کی نشانی تو نہیں ملی, تمہارے لاشوں کو پامال تو نہیں کیا گیا. آؤ میدان کربلا میں دیکھو تمہارے آگا مولا کا لاشا کس طرح پائے مال ہوا. اللہ اللہ